نذرانے حمد بحضور بارگاہ کبریا جل شانہ. حمد شریف کے یہ اشعار ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق اور نصف صدیق رفیق اور صدیق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے شب اقدر کہ نور سے مراد یہ ہے جو میں نے سمجھی ہے وہ ہے کہ رات دن کے آنے میں رات اور دن کا خالق اللہ ہے. رات اور دن کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کیسے رات کے اندھیرے پر روشنی غالب آ جاتی ہے اور دن کی روشنی پر اندھیرا کیسے غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیاں ہیں. شب اقدر
سحر کے
دم نمبر کو بھی غفلت ہو سمجھو دم نکل جائے، جو دم نمبر کو بھی غفلت ہو جانور ہمارے رنگ پاس کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ہمارے رنگ پاس کو کوئی سمجھے
شبِ اقدر
مسجنی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی حقیقت ہے حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے چلے شریف ہے مشکا شریف کی. وعن وابسة بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا وابسة جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاك فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس. حضرت وابسة ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، وابسة تم یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. حضرت وابسة کا بیان ہے کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور میرے سینے پر مار کر فرمایا، اپنے آپ سے دریافت کرو، اپنے دل سے دریافت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان خود مطمئن ہو جائے اور جس سے اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کا وجود خلش محسوس کرے اور جس سے اس کے دل اور سینے میں شک اور تردد پیدا ہو جائے اگرچہ لوگ اسے صحیح کہیں. اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کا معیار بتلایا ہے کہ نیکی وہ ہے جو کرنے کے بعد انسان کو حقیقی خوشی محسوس ہو، مطمئن کر دے، پرسکون کر دے، اور گناہ وہ ہے جس سے انسان مزید بے چین، ناخوش، معذب، پریشان اور مشوش ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معیار ارشاد فرمایا ہے یہ ان باتوں کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک اور حدیث پاک میں واضح طور پر نہیں ملتی. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو فرض قرار دیا اور بہت سی باتوں سے منع فرما کر ان کو حرام قرار دے دیا، تو یہ ان باتوں کے اندر یہ معیار نہیں ہے. وہ تو بالکل صریح جو حرام فرما دیا وہ حرام ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو ہے اجماع میں اور علماء میں یہ جو ہے حرام کر دی گئی ہے جو چیز شریعت کے اندر ہماری, تو اس کے اندر تو کوئی استفتاء نہیں ہے, اس میں دل کی بات نہیں ماننی ہے. یہ ان باتوں کے لیے ہے کہ جہاں قرآن پاک اور حدیث پاک میں اور اجماع میں اور قیاس میں ہمیں واضح طور پر کسی چیز کا حرام یا حلال ہونا نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسی چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ جائز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے کرنا فتنے کا باعث ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, اس لیے ان کو بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. مثلا یہ اسمارٹ فون ہے, اس کا استعمال کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا, جائز ہی ہے, ضرورت کے لیے جائز ہے. لیکن جس انسان کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو کہ وہ بدنگاہی میں مبتلا ہو جائے گا, حرام میں مبتلا ہو جائے گا, گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, ایسے فضولیات اور لایعنی کاموں میں مبتلا ہو جائے گا, ایسے شخص کے لیے پھر اس موبائل کا رکھنا جائز نہیں ہوگا. تو ایسی صورتوں کے اندر انسان اپنے دل سے استفتاء کرے کہ اللہ تعالی نے تو ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور کوئی کام کے لیے بھیجا نہیں, ہاں عبادت کے لیے پیٹ پالنے کی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت ہم پیٹ پالیں, روٹی کمائیں, رزق کمائیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے وجہ سے اگر یہ موبائل کا استعمال انتہائی شدید ضروری ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو بھی اجازت ہے. لیکن اگر جس شخص کو مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کے لیے اس کا رکھنا جائز نہیں. تو اس طرح سے اپنے دل سے اپنے ساتھ انصاف کرے کہ اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے, اگر ہم اس کے اندر ویڈیو گیم اور موبائل اور کارٹونوں کے پروگرام اور ڈرامے اور کہانیاں اور فلمیں اور گیمز وغیرہ یہ سب کھیلیں گے تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا, ہماری یہ زندگی کے جو اوقات ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے, ہم اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے, اللہ سے غافل ہو جائیں گے, تو یہ ہمارا نقصان ہے, ہمارا دنیاوی نقصان بھی ہے اس میں اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے. تو ایسے امور میں جن میں قرآن و حدیث میں واضح کوئی بات ہمیں حلال حرام کی نہیں ملتی, ایسے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو طریقے بتلائے ہیں یہ تو اس میں یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقویٰ سے چلنا چاہے اور تقویٰ پر چلتا بھی ہو, یہ نہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو, غفلت کی زندگی میں مبتلا ہو اور اس کا علم بھی کچھ نہیں ہے, اس کو علم دین بھی نہیں ہے کہ کیا چیز اللہ نے حلال کیے کیا چیز حرام. ورنہ تو بہت سے لوگ اپنے گناہ کے کام کرے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس میں بہت سکون ملتا ہے, کیونکہ جو لوگ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کو گناہوں میں سکون ملتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے علامت کہ گناہ کے بعد ان کو بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ گناہوں میں رہ کر عادی ہو جاتے ہیں, ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی چیز منظور ہے, پٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں, عذاب کھوپڑی پہ ہے لیکن وہ اسی کے عادی ہو چکے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ معیار نہیں ہے, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عقل سلیم استعمال کریں اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے علماء سے پوچھیں کہ کیا چیز حرام ہے, کیا چیز حلال ہے, اور کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے, اور کیا چیز ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب ہے اور کیا چیز نامناسب ہے. کوئی چیز فتنے کا باعث ہو تو ان سے مشورہ کر کے اسے چھوڑنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو حاصل ہو. ایک اور حدیث پاک ہے, وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال ظاہر ہے, حرام ظاہر ہے, اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، لہذا جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو پاک اور محفوظ کر لیا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوع چراگاہ کی مینڈ پر چراتا ہے اور ہر وقت اس کا امکان رہتا ہے کہ اس کے جانور اس ممنوع چراگاہ میں گھس کر چرنے لگیں۔ جان لو ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ حرام چیزیں ہیں، اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست حالت میں رہتا ہے یعنی جب وہ ایمان اور عرفان اور یقین کے نور سے منور رہتا ہے تو پورا جسم درست حالت میں رہتا ہے، اور جب اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ بعض باتیں احکامات قرآن پاک اور حدیث پاک سے ہمیں واضح طور پر مل جاتے ہیں، صحابہ کے اعمال سے ہمیں واضح مل جاتے ہیں اور تابعین کے اعمال سے واضح مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں شریعت کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ہوتا، تو ایسی حکموں ایسے معاملات کے اندر یہ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں کہ آیا یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، تو فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه، تو جیسا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے المتقی من یرتقی الشبهات، متقی وہ ہے جو شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، شبہ والی چیزوں میں بھی نہیں پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، ذرا سی دیر کی آرام یا راحت یا مزے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مالک کو ناراض کر ڈالیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شبہات سے بچتا ہے بس وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا دین محفوظ رہتا ہے اور اس کو اپنی عزت اور آبرو کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، اس کی عزت آبرو بھی محفوظ رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے، اور اس کی مثال اتنی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ اس چرواہے کی طرح اس کی مثال ہے جو ایسی جگہ اپنے جانوروں کو چراتا ہے جہاں کہیں بادشاہوں کی پہلے چراگاہیں ہوا کرتی تھیں اور وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ قبضہ ناجائز ہوتا ہے کہ کسی چراگاہ کو اپنے قبضے میں کر لینا اور اس کو ممنوع قرار دے دینا، ساری زمین اللہ کی ہے، ہاں جس کی زمین اپنی خریدی بھی ہو ملکیت میں ہو اس کی بات اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی چراگاہ کے قریب اپنے قریب منڈیروں پہ اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو یہ خطرہ لازمی رہتا ہے کہ جانور تو جانور ہے، بیک جاتا ہے وہ ممنوع چراگاہ میں گھس جائے گا اور وہاں سے وہ کھا لے گا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ حرام ہے، جو حرام کے نزدیک رہے گا یعنی شبہات میں رہے گا وہ ضرور بہک کر حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے شبہات سے بھی خوب بچنا چاہیے کہ جس کام میں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام اس کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس حکم کو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اس کے قریب جانے سے تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقربو ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے، اگر حرام کے قریب جاؤ گے تو اس میں مبتلا ہونے کا سخت خطرہ ہے۔ تو جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہ حرام سے دور رہتا ہے، اور جو شبہات میں مبتلا ہوتا ہے وہ حرام سے انتہائی قریب رہتا ہے اور اس کا خطرہ ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ دل کی اگر صفائی ہو جائے، دل کا اگر تزکیہ ہو جائے تو دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ پوری رعایا پر حکمرانی کرتا ہے، پوری رعایا پر اس کا تسلط ہوتا ہے، تو دل بادشاہ ہے اور جسم کے جو اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک وغیرہ، یہ سب اس کی رعایا ہے اور اس پر اس کی حکمرانی ہے. اگر دل مزکا ہوگا، مجلا ہوگا، مصفہ ہوگا، برائیوں سے پاک ہوگا، تو ان اعضاء سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے. اور اگر دل میں برائیاں بھری ہوں گی، غیبت کی برائی، جھوٹ کی برائی، بدگمانی کی برائی، بدنگاہی کی برائی، آنکھوں کا زنا اور ملعون اعمال، اللہ کے حرام کیے ہوئے اعمال کے ارادے، اور طرح طرح کے برے برے اخلاق، جھوٹ اور گالی اور جھگڑا اور بغض، یہ سب بھرا ہوگا تو آنکھ سے بھی وہی ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، ویسے ہی تمام اعضاء سے ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے اگر اس کے اندر بگاڑ ہوگا. اور فرمایا کہ یہ دل ہے، دل انسان کا دل. اسی لیے خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں، بزرگوں نے، علماء نے خانقاہیں قائم کی ہیں تاکہ دل کا تزکیہ کیا جائے، دل کا تزکیہ کیا جائے، دل کی صفائی کی جائے. اگر دل کی صفائی ہو جائے تو ہماری جو یہ ہاتھ پاؤں کے جو یہ پورا یہ نظام ہے، پورا جسم ہے، یہ رعایا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ اس سے بھلائی اور خیر کے اعمال ہوں گے، اور جب اس کی اصلاح ہو جائے گی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ قلب ہے، تو قلب کی اصلاح کے لیے خانقاہیں قائم ہوتی ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. ایسے ہے نا، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. کہ اصلی خانقاہ وہ ہے کہ جس میں باہی بیماریاں اور جاہی بیماریاں. فرمایا کہ دو قسم کی بیماریاں ہیں، ایک باہی اور ایک جاہی. باہ تو شہوت کی گناہ ہے، اس سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، شہوت کا ایک مرض ہے، اور ایک جاہ کا مرض ہے، اپنی عزت چاہنا، شہرت چاہنا، اپنے کو اچھا سمجھنا. تمام برائیاں جو بھی پیدا ہوتی ہیں وہ ان کی جڑ دو ہی ہیں، باہ اور جاہ. تو فرمایا کہ باہ کی باہ مٹا دو، آہ رہ جائے گی، جاہ کی جیم مٹا دو، آہ رہ جائے گی. تو باہی بیماریوں سے بھی اور جاہی بیماریوں سے بھی صفائی کا جو موقع ہے وہ خانقاہ ہے. تو فرمایا کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں ایک بزرگ کا قول حضرت شیخ علی متقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ ترتیب بتائی ہے کہ ایک احکامات کی ترتیب یہ ہے کہ بعض اعمال مباح ہوتے ہیں، بعض مکروہ، اور بعض حرام، اور بعض کفر. تو یہ باب قائم کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام زندگی میں ضرورت پر جو آدمی اکتفا کر لیتا ہے، جس سے اس کا وجود اور اس کی عزت باقی رہے، تو وہ اپنے دین میں ہر خطرے سے سلامت رہتا ہے، مگر جب حد ضرورت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حد مکروہات میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے مباح کام، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سے جائز اور مباح کام ایسے ہیں کہ جن کو کوئی حرام تو کہہ نہیں سکتا، لیکن اس میں انسان کی چونکہ عادت ہے، حریص ہے انسان، اور ایک جگہ پر قناعت نہیں کرتا، تو ایسے آدمی جو ہے جو مباح کے اندر زیادہ پڑ جاتا ہے، تو مباح کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوتی ہیں، مکروہات سے ملی ہوتی ہیں. تو یہاں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ حد سے زیادہ گزرنے کی وجہ سے انسان پھر مکروہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور مکروہ، میرے شیخ فرماتے تھے، المکروہ هو ضد المحبوب، کہ وہ محبوب کی ضد ہے، مکروہ محبوب کی ضد ہے. تو پھر جب مکروہات میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو چونکہ اس کی فطرت ہے کہ وہ حریص رہتا ہے آگے بڑھنے کا، تو پھر مکروہات سے نکل کر پھر وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب حرام کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایک جگہ قناعت نہیں کرتا، اس کی ہمت اور حوصلہ اور جرات اور بڑھ جاتا ہے، اس کی حرص اور بڑھ جاتی ہے، تو وہ پھر کفر میں جو ہے مبتلا ہونے لگتا ہے. تو یہ ترتیب بتائی ہے کہ جو آدمی ضروری کام کرے اور ضرورت پر اکتفا کرے، کمانے میں بھی اور آرام میں بھی، تن پرستی میں بھی، کھانے پینے میں بھی، ہر معاملے میں ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرے اپنے اوقات کو اور اپنی فطرت کو، تو وہ بچا رہتا ہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، دین بھی سلامت رہتا ہے. اور جو آدمی ان سے شبہات سے اور ایسے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے، پھر وہ مکروہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر وہ مکروہات ان کو حرام میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ حرام جو ہے پھر خدا نخواستہ کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. صحیح ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ایسی تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ربکم عز وجل لو ان عبیدی اطاعونی لأسقیتهم المطر باللیل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. رواه أحمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو مہ برساؤں جبکہ وہ سوتے ہیں، اور دن کو آفتاب نکالوں تاکہ وہ اپنے امور معاش میں مشغول ہوں، اور بادل کے گرجنے کی آواز ان کو نہ سناؤں تاکہ نہ ڈریں اور نہ گھبرائیں. ایک بات اور اس حدیث شریف کے ذمن میں یاد آئی ابھی، وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس میں پوری آیتیں چند آیتیں ہیں، ذرا لانا ہوں آسان ترجمہ قرآن پڑھ کے سنا. آپ کہاں گھوم رہے تھے؟ وہ بیمار ہیں، آپ اٹھ کے لے آتے. آپ معلوم نہیں کہ بیمار ہیں؟ پھر بیمار آدمی کی رعایت کرنی چاہیے. اتنے لوگ بیٹھ چکے. پارا سورۃ توبہ کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہاں سے ہے یہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں یعنی جنت کے بدلے میں اللہ نے ہمارا نفس خرید لیا, ہماری جانیں خرید لی ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ نفس تو ایک خراب چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک خراب چیز کو جو ہے جنت جو بے عیب سودا ہے, بے عیب سودے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس کو جو خراب چیز ہے اس کو خریدا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بے عیب چیز عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اور فرمایا جو قاتلون فی سبیل اللہ, ایسے لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں, اور یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ شیطان اور نفس کی باتوں میں تو ہم آ جاتے ہیں, لوگوں کے کہنے میں ہم آ جاتے ہیں, لیکن افسوس اللہ کے کہنے میں ہم نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وعدے فرمائے ہیں, اس پہ ہم شک کرتے ہیں اور شیطان اور نفس کی چال میں ہم یقین رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے, اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اور یہ کامیابی ہے, اور بڑی کامیابی والے لوگوں کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں؟ التائبون, توبہ کثرت سے کرنے والے, العابدون, اللہ کی بندگی کرنے والے, الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے, السائحون, روزے رکھنے والے, الراکعون, اور رکوع کرنے والے, اس سے مراد جماعت کی نماز, اور الساجدون, سجدے گزارنے والے, اور الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ. یہ بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدودوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اسی حدیث پاک سے تطبیق ہو گئی کہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں. وبشر المؤمنین, اور اے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے آسان ترجمہ قرآن میں یہ حافظون لحدود اللہ, یہ کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں, اس میں یہ تشریح فرمائی ہے کہ قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے. یہ بڑی معنی خیز اصطلاح ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ کچھ حدود کے پابند ہیں, ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے تو وہ درست اور نیک کام ہے, اور اگر حدود سے نکل جائیں تو وہی کام ناپسندیدہ اور بعض اوقات گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ثواب کا کام ہے, لیکن اگر کوئی شخص عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو پامال کرنے لگے تو وہ عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے. تہجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز اس طرح پڑھے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے. والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہ گناہ ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے, کہ یہ حضرات تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں. ان حدود کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے, اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے. یہ حدود کے قائم رکھنے کا آسان اور مزیدار اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, نماز کی سنتیں چل رہی ہیں, نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں. قیام میں سجدے کی جگہ, یہ جہاں نظر رکھنی چاہیے مسجد نماز میں جہاں نظر رکھنی چاہیے وہ بیان ہو رہا ہے کہ قیام میں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر, سجدے کی حالت میں ناک پر, اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف, سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے, اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے, اور حت الامکان منہ بند رکھے، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کریں. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی پڑھیں. سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھنا مسنون ہے. پھر یہ پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ: اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور کرم والے. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے: الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام فلا اصل له. یعنی یہ جملے حدیث کی روایات میں نہیں ملتے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بعض قصہ گو لوگوں کا بڑھایا ہوا ہے. نمبر 2: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور نمبر 3: اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارض للعمر واعوذ بکا من فتنة الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور بھی دعائیں حدیث شریف میں آتی ہیں، کتابوں میں مل جائیں گی، مختصراً یہ بتلا دی گئی ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض اسماء شریفہ کے متعلق: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا علم یعنی خاص نام ہے. احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام سے بشارت دی ہے. متوکل، معنی ظاہر ہے. ماحی، آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے کفر کو معاف فرمایا. حاشر، یعنی آپ چونکہ سب سے اول قیامت میں محشور ہوں گے، حشر میں اٹھائے جائیں گے، اور سب آپ کے بعد، تو گویا ان کے حشر کے سبب آپ ہوئے. عاقب، یعنی سب انبیاء علیہ السلام کے عقب میں اور آخر میں تشریف لائے. مقفی، اس کے بھی یہی معنی ہے. نبی التوبہ، یعنی آپ کی شریعت میں عفو ذنوب کے لیے محض توبہ اپنی شرائط سے کافی ہے، بخلاف بعضی پہلی امتوں کے کہ قتل نفس اس میں شرط تھا. نبی الملحمہ، یعنی قتال کے نبی، کیونکہ آپ کی شریعت میں جہاد مشروع ہوا. نبی الرحمہ، آپ کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہے، مسلمانوں کے لیے تو آخرت میں بھی، اور کفار کے لیے دنیا میں، کہ پہلی امتوں کے سے عذاب نہیں آتے، اور باقی اجزائے عالم کے لیے بھی کہ بقائے عالم کا آپ کے بقائے دین کے ساتھ مربوط ہے. جب آپ کے دین کا کوئی اثر نہ رہے گا، حتیٰ کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی نہ رہے گا، قیامت قائم ہو کر تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الى العالمين، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ، چھوٹے بڑے، انجانے جن جانے، جان کے کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، اے اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دے. الہ العالمین، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدنی واہد امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے اے اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، اور جو مبتلا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ میرے ساس صاحبہ بھی شدید علیل ہیں، خسر بھی شدید علیل ہیں، بڑے بھائی بھی شدید علیل ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اللہ نور والی پاکیزہ زندگی ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کے ذوق و شوق والی زندگی عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے بہت دوری عطا فرما، گناہوں کو معاف بھی فرما، گناہوں کی خبیث عادتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے نفوس کو پاک فرما، پاکیزہ انفاس پاکیزہ خیالات ہم سب کو عطا فرما، پاکیزہ اعمال نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے بہت دوری عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے، ہمارے قلوب کو مزکہ مصفہ مجلہ بنا دے، تمام برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور تمام برے اخلاق سے پاکی نصیب فرما، اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ بہترین اخلاق سے نوازش فرما، اے اللہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اخلاق کا نمونہ بنا دے، اے اللہ آپ جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما دے، ہماری گفتار ہمارا کردار ہماری رفتار ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ہمارے معاملات ہماری معاشرت اور ہمیں اے اللہ ہماری سیاست سب کی سب کو اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے پر فرما دے، اے اللہ قرآن و حدیث کو ہمارے اخلاق بنا دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن و حدیث کا نمونہ بنا دے، اللہ ہم سب کو کامل الایمان کامل الاسلام بنا دے، کامل اور کامل ایمان اور اسلام پر جینا مرنا نصیب فرما، طریق کعبہ پر جینا مرنا نصیب فرما، اے اللہ صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرما، نیک صحبتوں کی توفیق نصیب فرما، بری صحبتوں سے میری میرے گھر والوں کی سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو برے ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، اے اللہ جو برے ہیں ان کو بھی نیک بنا دے، ہم کو بھی نیک بنا دے، ان کو بھی نیک بنا دے، اے اللہ ہم کو ہدایت پر مستقیم فرما دے، اے اللہ استقامت نصیب فرما دے، دین پر استقامت نصیب فرما دے، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اور اے اللہ جنت میں دخول اولی ہم سب کا مقدر فرما دے، معاشر میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کے ساتھ دخول اولی ہم سب کو نصیب فرما دے. جس بھائی کے دل میں بھی جو بھی جائز حاجت ہو، جو بھی حاضرین ہیں سامعین سامعات، اے اللہ جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ میرے پیارے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما، تادیر سلامت فرما، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے عین طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے وہاں لانڈی میں الحمدللہ بنات کا راستہ الگ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ وہاں خواتین کے لیے بیان کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ وہاں آ کر سن سکتی ہیں، تو جو خواتین وہاں آ سکتی ہوں وہاں آ کر بیان سن سکتی ہیں، اور راستہ بالکل الگ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ بالکل اس میں جو ہے وہ اختلاط کا جو پہلے معاملہ تھا خطرناک، الحمدللہ اس سے نجات ملی. اور جو خواتین پہلے جہاں ہمارا بیان ہوتا تھا سید فرید اسلم صاحب کے گھر پر، تو جو خواتین اس محل لے کے ہیں وہاں بھی جا سکتی ہیں ان کے گھر پر، اور وہ یہ پہلی منزل پر ہے چونکہ، تو یہاں پر اوپر بعضی خواتین جو اوپر نہیں چڑھ سکتی ہیں تو ان کے لیے بھی وہاں آسانی ہے، فرید صاحب کے گھر پہ جا کر بیان سن سکتی ہیں. اور جن لوگوں نے اس میں خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی تعاون کیا ہے، خرچ کیا ہو یا تعاون کیا ہو مالی طور پر، بدنی طور پر، یا دعا کی ہو، اللہ سب کی اس عبادت کو اپنے فضل سے اخلاص میں شامل فرما کر اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے. بس اور تو کچھ نہیں کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.